السلام علیکم۔ پاکستان میں صبح شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے ایک موقر روزنامے نے افغان حکام اور طالبان کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان باغی افغانستان میں عام شہری اہداف کو نشانہ بنانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ فوج کا انتخابات سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، اور وہ صرف انتخابی عمل کی سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن سے مل کر کام کر رہی ہے۔ شامی باغی اطلاعات کے مطابق ایک جنوب مغربی علاقہ چھوڑنے پر رضامند ہو گئے ہیں جو اسرائیلی الحاق والی جولان کی پہاڑیوں کے نزدیک ہے۔ اور برطانوی خبر رساں اداروں نے بتایا ہے کہ پولیس نے ان مشتبہ افراد کو شناخت کر لیا ہے جنہوں نے سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی پر مہلک اعصابی گیس کا حملہ کیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز کہا کہ کوریا کی جنگ میں ہلاک ہونے والے کچھ امریکی اہلکاروں کی باقیات آئندہ چند ہفتوں میں واپس آ سکتی ہیں۔ رواں ہفتے فن لینڈ میں ہونے والی امریکہ روس سربراہی ملاقات کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف پر کئی روز گزرنے کے باوجود امریکہ میں تنقید اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے وضاحتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اور اخبار دی نیو یارک ٹائمز کی بدھ کی ایڈیشن میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سال 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی براہ راست مداخلت کی تفصیلات فراہم کر دی گئی تھیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد۔ امریکہ کے ایک موقر روزنامے نے افغان حکام اور طالبان کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان باغی افغانستان میں عام شہری اہداف کو نشانہ بنانے سے گریز کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسے افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ طالبان قیادت نے جنگجوؤں کو ہدایت کی ہے کہ وہ شہروں میں حملے نہ کریں تاکہ عام شہری ہلاک اور زخمی نہ ہوں۔ رپورٹ کے مطابق طالبان ترجمان نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ٹیلی فون انٹرویو میں بتایا کہ جنگ بندی کے بعد سے انہوں نے کابل میں کوئی فدائی حملہ نہیں کیا ہے۔ طالبان خود کش حملوں کے لیے فدائی حملوں کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو چند لمحے بعد آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ فوج کا انتخابات سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، اور وہ صرف انتخابی عمل کے سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن سے مل کر کام کر رہی ہیں۔ میجر جنرل آصف غفور نے یہ بات جمعرات کو پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس کے دوران کہی۔ شامی باغی اطلاعات کے مطابق ایک جنوب مغربی علاقہ چھوڑنے پر رضامند ہو گئے ہیں جو اسرائیلی الحاق والی جولان کی پہاڑیوں کے نزدیک ہے۔ معاہدے کے تحت شامی حکومت فورسز سے کہا گیا ہے کہ وہ القنطرہ صوبے کے ان ٹھکانوں پر واپس لوٹ جائیں جن پر باغیوں نے سن 2011 کی صدر بشار الاسد کے خلاف شورش سے پہلے قبضہ کر رکھا تھا۔ جو باغی سمجھوتے کی شرائط سے انکار کریں گے ان کو اجازت ہوگی کہ وہ شام میں باغیوں کے قبضے والے کسی علاقے میں بھی چلے جائیں۔ شامی فورسز نے جنہیں روسی فورسز کی پشت پناہی حاصل تھی جنوب مغرب کے ان حصوں کو واپس لینے کے لیے فوجی کارروائی شروع کی تھی جو ابھی تک باغیوں کے قبضے میں ہیں، اور تقریباً 160,000 افراد درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں اداروں نے بتایا ہے کہ پولیس نے ان مشتبہ افراد کو شناخت کر لیا ہے جنہوں نے سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی پر مہلک اعصابی گیس کا حملہ کیا تھا۔ پریس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ انہیں ایک ذریعے سے معلوم ہوا کہ تفتیش کاروں کو یقین ہے کہ وہ روسی ہیں، اور انہوں نے اس دوران ملک میں داخل ہونے والے لوگوں کے ریکارڈ اور کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن کی ویڈیوز کے بغور معائنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ روس اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بدھ کے روز کہا کہ کوریا کی جنگ میں ہلاک ہونے والے کچھ امریکی اہلکاروں کی باقیات آئندہ چند ہفتوں میں واپس آ سکتی ہیں۔ تاہم باقیات کی تعداد اور واپسی کی تاریخ کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ پومپیو نے ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی وائٹ ہاؤس کی کابینہ میٹنگ میں کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں باقیات کی پہلی کھیپ ہمیں مل جائے گی۔ یہ ان کا وعدہ تھا اور اس لیے یقینی طور پر وہاں پیش رفت ہو رہی ہے۔ رواں ہفتے فن لینڈ میں ہونے والی امریکی روس سربراہی ملاقات کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف پر کئی روز گزرنے کے باوجود امریکہ میں تنقید اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے وضاحتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بدھ کو وائٹ ہاؤس میں کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ رواں ہفتے فن لینڈ میں ہونے والی ملاقات کے دوران انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے کہہ دیا تھا کہ وہ امریکی انتخابات سے دور رہیں اور صدر کے بقول ایسا ہی ہوگا۔ صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ کی تاریخ میں ایسا کوئی صدر نہیں گزرا جس نے روس کے خلاف اتنا سخت موقف اپنایا ہو جتنا انہوں نے اپنایا ہے۔ تاہم اسی پریس بریفنگ کے دوران ایک صحافی کے سوال پر کہ کیا روس اب بھی امریکی انتخابی عمل کو نشانہ بنا رہا ہے، صدر ٹرمپ نے جواب دیا، آپ کا بہت شکریہ، نہیں۔ دی نیو یارک ٹائمز کی بدھ کے ایڈیشن میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فراہم کی گئی خفیہ معلومات کتنی وسیع تھیں، جس میں انہیں سال 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی براہ راست مداخلت کی تفصیل دی گئی تھی۔ رپورٹ میں صدر ٹرمپ کی مستقل کوشش کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں ڈیموکریٹ پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف فتح کے حصول میں روس کے کردار پر دھیان مرتکز کرنے سے انکار کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ رپورٹ میں ان کے یکے بعد دیگرے بیانات شامل ہیں، جن میں ہیلسنکی میں پیر کے روز پوٹن سے ہونے والی اپنی ملاقات کے حوالے سے پہلے وہ انکار کرتے ہیں، پھر مانتے ہیں کہ اس معاملے میں انٹیلیجنس برادری جن نتائج پر پہنچی ہے وہ درست ہیں۔ دی ٹائمز نے کہا کہ پہلی بار ٹرمپ کو 6 جنوری 2017 کو روسی مداخلت کے بارے میں بتایا گیا تھا، جس کے 2 ہفتے بعد انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا۔ یہ ملاقات نیو یارک میں ٹرمپ ٹاور میں ہوئی تھی، جس میں سی آئی اے کے سابق سربراہ جان برینن، نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ جیمز کلیپر، ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سابق سربراہ ایڈمرل مائک روجرز شامل تھے۔ اعلیٰ ترین اہلکاروں نے منتخب صدر ٹرمپ کو انتہائی صیغہ راست کی نوعیت کی معلومات دکھائیں، جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے براہ راست ہیکنگ اور انتخابات کے دوران غلط اطلاعات عام کرنے کی مہم چلانے کے ذاتی طور پر احکامات جاری کیے تھے۔ اس میں انہیں روسی فوجی اہلکاروں اور پوٹن کے قریبی حلقے کے چوٹی کے خفیہ ذرائع کی اطلاعات اور ای میلوں کا متن بھی دکھایا گیا تھا۔ اسرائیل کی پارلیمان نے ایک متنازع مسودہ قانون کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت اسرائیل میں صرف یہودیوں کو خود مختاری حاصل ہوگی، جبکہ ریاستی سطح پر یہودی آبادکاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ قومی ریاست کے عنوان سے پیش کیے جانے والے اس بل کو اسرائیلی پارلیمان نے 8 گھنٹے تک جاری رہنے والی گرما گرم بحث کے بعد جمعرات کو الصبح 55 کے مقابلے میں 62 ووٹوں سے منظور کر لیا۔ ایک امریکی وفاقی جج نے حکم دیا ہے کہ اس ملزمہ روسی جاسوسا کو جیل میں رکھا جائے، جس کے بارے میں استغاثہ نے ثبوت میں الزام لگایا ہے کہ اس کے روسی خفیہ اداروں سے رابطے ہیں۔ جج نے ماریا بوتینا کی ضمانت کی درخواست بدھ کے روز مسترد کر دی تھی۔ اس سے پہلے استغاثہ نے دلائل دیے تھے کہ اگر ملزمہ کو واشنگٹن کی وفاقی جیل سے چھوڑ دیا گیا تو شاید وہ عدالت واپس نہ آئے۔ اسے اختتام ہفتہ گرفتاری کے بعد سے جیل میں رکھا گیا ہے۔ 29 سالہ بوتینا نے، جو ایک معروف روسی حکومتی عہدیدار کی مشیر تھیں، بدھ کے روز ان جرائم سے انکار کیا کہ اس نے سازش کی ہے اور غیر قانونی غیر ملکی ایجنٹ کے کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیں گے۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی خبر دی تھی کہ امریکہ کے ایک موقر روزنامے نے افغان حکام اور طالبان کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان باغی افغانستان میں عام شہری اہداف کو نشانہ بنانے سے گریز کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز میں بدھ کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ طالبان قیادت نے ان کے بقول جنگجوؤں کو ہدایت کی ہے کہ وہ شہروں پر حملے نہ کریں تاکہ عام شہری ہلاک اور زخمی نہ ہوں۔ اس بارے میں ہمیں اسلام آباد سے محمد جلیل نے یہ رپورٹ دی ہے۔
رپورٹ کے مطابق افغان طالبان ترجمان نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ٹیلی فون انٹرویو میں بتایا کہ جنگ بندی کے بعد سے انہوں نے کابل میں کوئی فدائی حملہ نہیں کیا ہے۔ طالبان خود کش حملوں کے لیے فدائی حملوں کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ذبیع اللہ مجاہد کے بقول ان کے بڑوں نے شہروں میں فدائی حملوں کے حوالے سے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ دریاسنا افغان صدر کے نائب ترجمان شاہ حسین نے اس اطلاع پر اپنے رد عمل میں کہا کہ وہ طالبان کی صفوں میں سوچ کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور اب شہروں میں خود کش حملے کم ہو رہے ہیں، لیکن ان کے بقول یہ حملے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ تاہم طالبان کی طرف سے خود کش حملے روکنے کے اعلان کے باوجود افغانستان میں سرگرم شدت پسند گروپ داعش کی طرف سے کیے جانے والے خود کش حملوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ افغان طالبان کی طرف سے شہروں میں خود کش حملے روکنے کی اطلاعات ایک ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب افغان صدر اشرف غنی نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ طالبان عسکریت پسندوں کو مذاکرات کی میز پر آنے پر قائل کیا جا سکتا ہے۔ افغان صدر نے 16 جولائی کو ریڈیو فری یورپ ریڈیو لیبرٹی کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ طالبان کی جانب سے امن مذاکرات کی مخالفت کرنا ان کے بقول مذاکرات کے لیے کی جانے والی پیشکش سے مکمل انکار نہیں ہے۔ قبل ازیں طالبان صدر اشرف غنی کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر چکے ہیں اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے شہری علاقوں میں حملے نہ کرنے کے اعلان کا تعلق طالبان کو افغان حکومت کی طرف سے بات چیت کی پیشکش سے نہیں ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی طرف سے شہری علاقوں کو ہدف نہ بنانے کے بیانات ان کے بقول پہلے بھی سامنے آتے رہے ہیں۔
یہ طالبان کی ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ ان کو عوامی حمایت حاصل رہے یا ان کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس کا مؤثر جواب دیں، کیونکہ ان کے لیے مقامی حمایت بہت ضروری ہے جہاں پہ وہ کاروائیاں کرتے ہیں، جہاں پہ ان کا قبضہ ہے، تاکہ وہاں کے لوگ بھی ان کا ساتھ دیں۔ طالبان کی کافی شہرت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے جب وہاں پر کوئی خود کش حملے ہوں اور اس میں عام لوگ مارے جائیں۔
تاہم سینئر صحافی شاہد الرحمان کا کہنا ہے اگر طالبان کے اس اعلان کے بعد شہری علاقوں میں ہونے والے حملوں میں کمی آتی ہے تو ان کے بقول یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔
اگر یہ فیصلہ صحیح ہے کہ طالبان سول آبادی کو ٹارگٹ نہیں بنائیں گے تو یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اگر یہ جو سب خبریں آ رہی ہیں افغانستان کے بارے میں امریکہ سے اور افغانستان سے صحیح ہیں تو میرا خیال ہے اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ۔
دوسری طرف بین الاقوامی امور کے ماہر رعوف حسن کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں مختلف حلقوں کی طرف سے افغانستان سے متعلق سامنے آنے والے بیانات کو ان کے بقول ایک وسیع تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔
سو اس کانٹیکس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک اچھا سگنیفیکینٹ جسچر ہے طالبان کی طرف سے، ایک اچھا سگنیفیکینٹ اور پروڈکٹیو سی بی ایم نظر آتا ہے۔ یہ
پاکستان کی طرف سے طالبان سے منسوب بیان پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم جمعرات کو اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں حال ہی میں سعودی عرب میں ہونے والی علماء کانفرنس سے متعلق سوال پر ترجمان محمد فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان کے علماء پہلے ہی خود کش حملوں کے خلاف فتویٰ دے چکے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ جنگ افغان مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس معاملے کا حل ان کے بقول سیاسی بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اڈیالہ جیل میں قید نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر سے ان کے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے، تاہم ان کی وکلا سے ملاقات منسوخ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
اڈیالہ جیل راولپنڈی میں آج قیدیوں سے ملاقات کا دن تھا، جس کے پیش نظر سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے گورنر سندھ محمد زبیر اور راجہ ظفر الحق سمیت دیگر لیگی رہنما جیل پہنچے۔ سابق وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والوں میں سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، سابق وزیر دفاع خرم دستگیر، سابق گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی، سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید سمیت دیگر رہنما شامل تھے۔ جیل ذرائع کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست میں شریف خاندان کے 17 جبکہ 23 نون لیگی رہنما شامل تھے۔ نواز شریف سے ملاقات کے لیے کارکنان کی بڑی تعداد اڈیالہ جیل پہنچی تھی جہاں انہوں نے نعرے بازی بھی کی۔ جبکہ نواز شریف سے ملاقاتیوں کی آمد کے موقع پر جیل کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث اور مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کی آج کی ملاقات طے تھی جو منسوخ کر دی گئی، جبکہ جیل حکام نے وکلاء سے کہا ہے کہ ملاقات کے لیے نئے وقت سے متعلق بعد میں آگاہ کیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ جیل میں سلوک شرمناک ہے۔ نواز شریف نے کارکنان کو پیغام بھیجا ہے کہ 25 جولائی کو گھروں سے نکلیں اور شیر پر مہر لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور مریم کو کوئی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی،
وہ دونوں سولٹری کنفائنمنٹ میں ہیں اور جس سیل میں ان کو رکھا گیا ہے اس سیل میں وہ اکیلے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے ہے اور بیسک فیسلٹیز بھی ان کے پاس وہ موجود ہیں جو آپ کو میڈیا سے رپورٹس ملتی رہی کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ناشتے بھی اکٹھے کرتے ہیں، سب کچھ جھوٹ ہے۔ ان کو ایک دفعہ آپس میں اتوار کو ملنے 15 منٹ ملنے کی اجازت ہے اور مریم بی بی کو صفدر صاحب سے آدھا گھنٹہ ملنے کی اجازت ہے۔
سابق وفاقی وزیر پرویز رشید نے کہا کہ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا عزم اسی طرح مضبوط ہے جیسا گرفتاری سے پہلے تھا۔
انتخاب میں مداخلت، انتخابات کی شفافیت، انتخاب کی جانبداری اسی دن متاثر ہو گئی تھی جس دن نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، پھر ان کے مسلم لیگ نون کے صدر ہونے کو ختم کیا گیا۔
پرویز رشید نے کہا کہ ہر قیدی کو حق ہوتا ہے کہ دن میں جیل کے اندر آزادانہ نقل و حرکت کر سکے۔ سزا میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ نواز شریف کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکی محکمہ خارجہ نے روس کی اس درخواست کی مذمت کی ہے کہ ایک امریکی تحقیقات کنندہ کو ان 12 روسی افسروں سے پوچھ گچھ کے بدلے جن پر خصوصی قونصل رابرٹ مولر نے 2016 کے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے لیے فرد جرم عائد کی ہے، اسے متعدد امریکی شہریوں سے پوچھ گچھ کی اجازت دی جائے۔ جن امریکیوں سے کریملن پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہے ان میں روس میں امریکہ کے سابق سفیر بھی شامل ہیں۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس نے کہا کہ امریکی صدر نے روسی افسروں کو امریکیوں سے پوچھ گچھ کی اجازت دینے کے امکان کو رد نہیں کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ہیلسنکی کی سربراہ کانفرنس کے دوران روسی رہنما نے ایک سودے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے خصوصی کونسل رابرٹ مولر روس آ سکتے ہیں اور ان 12 روسیوں سے تفتیش کر سکتے ہیں جن پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، لیکن اس کے بدلے روس ان 11 امریکیوں سے تفتیش کرے گا جن پر اسے روس کے اندر غیر قانونی کارروائیاں کرنے کا شبہ ہے۔ ماسکو کا اصل ہدف لندن میں مقیم سرمایہ کار بل براؤڈر ہیں، جن کا کریملن سے تنازع ہے اور پوٹن کا دعویٰ ہے کہ براؤڈر کے معاونین نے روس میں بھاری منافع کمایا اور کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا، اور یہ کہ اس میں سے کچھ رقم امریکی انٹیلیجنس افسران کی مدد سے ملک سے باہر منتقل بھی کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز روسی موقف کو بے معنی اور محمل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون ہیدر نوارٹ کے الفاظ،
We continue to urge Russian authorities to work with the US Department of Justice to pursue those in Russia who in fact perpetrated the fraudulent،
روسی حکام پر زور دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ وہ روس میں ان لوگوں کے تعاقب کے لیے امریکی محکمہ انصاف کے ساتھ مل کر کام کرے جنہوں نے در حقیقت روس میں ایسی جعلسازی کی اسکیموں پر عمل کیا جس کا حوالہ روس دیتا ہے اور جس کا ہدف نہ صرف مسٹر براؤڈر ہیں بلکہ ان کی کمپنی اور دوسرے اور مجموعی طور پر خود روسی لوگ بھی ہیں۔ یہ تھی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون۔ لیکن وائٹ ہاؤس نے پوٹن کی پیشکش فوراً مسترد نہیں کی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہاکبی کے الفاظ،
There was some conversation about it, but there wasn't a commitment made on behalf of the United States, and the president will work with his team and we'll let you know if there's
اس بارے میں کچھ بات چیت ہوئی ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا۔ صدر اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور اگر اس سلسلے میں کوئی اعلان ہوا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ روسی وکلاء سرکار، قانون سازوں، سیکورٹی عہدیداروں اور روس میں امریکہ کے سابق سفیر مائیکل میکفال سمیت سفارتکاروں سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میکفال نے وائٹ ہاؤس پر زور دیا ہے کہ وہ اس کی جسے انہوں نے پوٹن کی احمقانہ درخواست قرار دیا واضح طور پر مذمت کرے، لیکن ہیلسن کی سربراہ کانفرنس سے پہلے بھی میکفال نے روس کے بارے میں ٹرمپ کے نقطۂ نظر پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بدھ کے روز صدر ٹرمپ نے ایسی نکتہ چینوں کو مسترد کر دیا۔ ان کے الفاظ،
There's been no president ever as tough as I have been on Russia. All you have to do is look at the numbers, look at what we've done.
اب سے پہلے کوئی بھی صدر روس کے بارے میں کبھی اتنا سخت نہیں تھا جتنا میں ہوں۔ آپ کو صرف نمبروں پر نظر ڈالنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، پابندیوں پر نظر ڈالیے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ۔ ایک الگ معاملے میں ایک مبینہ روسی جاسوس کو امریکہ میں پکڑا گیا ہے، اور روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اتوار کے روز کی اس گرفتاری کا مقصد ٹرمپ پوٹن سربراہ کانفرنس کے انعقاد سے پہلے ہی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
حالیہ بیرونی دورے کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کے اندر اور باہر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ ہیلسنکی فن لینڈ میں سمٹ کے دوران صدر ٹرمپ نے بظاہر امریکی خفیہ ایجنسیوں کے مقابلے میں روسی صدر پوٹن پر اعتماد کا اظہار کیا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس۔
روسی صدر پوٹن سے ملاقات کے لیے روانگی سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے موضوع پر روس کے خلاف وہ سخت موقف اپنائیں گے۔ تاہم وہاں پر صحافیوں کی طرف سے اس سوال کے جواب میں کہ کیا وہ کرملن پر امریکی خفیہ ایجنسیوں کے الزامات پر یقین رکھتے ہیں، صدر ٹرمپ نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ،
My people came to me, Dan Coats came to me and some others, they said they think it's Russia. I have President Putin.
میرے پاس بہت سے لوگ آئے جن میں نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ اور بہت سے اور لوگ شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس نے مداخلت کی ہے، لیکن صدر پوٹن یہاں پر موجود ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ روس نے ایسا نہیں کیا، تو میں یہ کہوں گا کہ روس ایسا کیوں کرے گا۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ کئی روز سے جاری سخت تنقید کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا مطلب وہ نہیں تھا جو سمجھا گیا۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر کہا کہ صدر پوٹن سے ملاقات کے دوران روس کے خلاف ان کا موقف سخت رہا ہے۔
And there's been no president ever as tough as I have been on Russia.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکا کی تاریخ میں ایسا کوئی صدر نہیں گزرا جس نے روس کے خلاف اتنا سخت موقف اپنایا ہو جتنا کہ انہوں نے اپنایا ہے۔ امریکن فارن پالیسی کاؤنسل کے جیمس رابن کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ فن لینڈ میں روسی صدر سے متعلق اپنے بیان سے پیچھے ہٹے۔ تاہم ان کا کہنا تھا،
Whether we see an improved relationship, whether issues like Crimea, Ukraine, support for Iran, Syria come to the fore in the following
کیا روس اور امریکہ کے مابین تعلقات میں بہتری آئے گی؟ کیا آئندہ کی ملاقاتوں میں کرائمیا، یوکرین، ایران اور شام کے معاملے پر روس امریکہ سے اتفاق کرے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اصل اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست کی یہ دلدل برقرار رہے گی۔ صدر ٹرمپ پر دوسری نکتہ چینی برسلز میں نیٹو کے اجلاس کے موقع پر ان کے بیانات پر کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو کے ممبرز پر فوجی اخراجات بڑھانے پر زور دیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیان سے نیٹو اتحاد کمزور پڑ سکتا ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد امیدوار بریٹ کیوناہ کو متفقہ طور پر سینٹ میں توثیق کی سماعت کے دوران سخت سوالات کا سامنا ہوگا۔ یہ سماعت آئندہ ہفتوں کے دوران ہو رہی ہے۔ قومی امور کے لیے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی واشنگٹن سے رپورٹ کی تفصیل رضی احمد رضوی کی زبانی۔
It is my honor and privilege to announce that I will nominate Judge Brett Kavanaugh.
یہ میرے لیے باعث عزت ہے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں بریٹ کیوناؤ کو امریکہ کی سپریم کورٹ کے لیے نامزد کر رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے جب جج کیوناؤ کو نامزد کیا تو انہوں نے عہد کیا کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک کھلے ذہن کے ساتھ جائیں گے۔
I believe that an independent judiciary is the crown jewel of our constitutional republic. If confirmed by the Senate,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد عدلیہ ہماری آئینی جمہوریہ کا ایک نگینہ ہے. اگر سینٹ نے میری نامزدگی کی توثیق کر دی تو میں ہر معاملے میں ذہن کھلا رکھوں گا اور میں ہمیشہ امریکہ کے آئین اور امریکہ میں قانون کی حکمرانی کے تحفظ کے لیے کوشاں رہوں گا. پھر بھی ڈیموکریٹس نے عہد کیا ہے کہ وہ نامزدگی کو چیلنج کریں گے. انہیں خدشہ ہے کہ ان کے قدامت پسندانہ خیالات سے ایک نسل تک سپریم کورٹ کا جھکاؤ بہت زیادہ دائیں بازو کی جانب ہو جائے گا. ڈیموکریٹ صدارتی اختیارات کے بارے میں کیوینو کے نقطہ نظر پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں. سینیٹ میں ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر کہتے ہیں,
Not only did Mr. Kavanaugh say that a president should not be subpoenaed, he said a president shouldn't be investigated. Mr. Kavanaugh, is the president above the law?
مسٹر کیوینو نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ صدر کو عدالت میں طلب نہ کیا جائے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر کی تفتیش نہیں کی جانی چاہیے. مسٹر کیوینو یہ بتائیں کہ کیا صدر قانون سے بالا تر ہیں. کیوینو کے ریپبلکن اتحادی کہتے ہیں کہ وہ ان پر کیے جانے والے متوقع سخت اعتراضات کے لیے تیار ہیں. سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل کے الفاظ,
That kind of cheap political fear-mongering insults the intelligence of the American people. Because Americans understand the difference between a political office and a judicial office.
اس قسم کی بیکار سیاسی تشہیر سے امریکی عوام کی ذہانت کی توہین ہوتی ہے, اس لیے کہ امریکی ایک سیاسی عہدے اور ایک عدالتی منصب کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں. کیوینو کو توثیق کے لیے سینٹ میں اکثریتی ووٹ درکار ہوں گے جہاں ریپبلکن ایک نشست کی ہی اکثریت رکھتے ہیں. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بہار کی آمد کے ساتھ ہی جہاں ہر طرف پھول خوشبو بکھیرتے ہیں, وہیں اس وقت مہکتی فضا میں سانس لینا سہانے رو بن جاتا ہے جب آپ پولن الرجی کے آسان ہدف ہوں. اور بہار ہی کیوں, ہر موسم اپنی دیگر سوغاتوں کے ساتھ ساتھ الرجی کے شکار افراد کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث ہی بنتا ہے. اس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے, سنتے ہیں اس ہیلتھ رپورٹ میں. امریکی وفاقی ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق امریکہ میں کم از کم 5 کروڑ افراد ہر سال الرجی سے متاثر ہوتے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق ہر موسم کی اپنی مخصوص الرجیز ہوتی ہیں, تاہم بعض اوقات ہم موسمی نزلہ زکام اور الرجی میں تفریق نہیں کر پاتے. دی واٹر گیٹ اینڈ برگ الرجی اینڈ ایزما سینٹر کے ڈائریکٹر طلال ایمسولی کہتے ہیں,
دونوں میں واضح فرق ہے. موسمی سردی اور نزلہ زکام میں آپ کا سارا جسم متاثر ہوتا ہے, آپ مجموعی طور پر بہتر محسوس نہیں کرتے, تھکن اور بخار ہو جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس الرجی گردن سے اوپری حصے تک محدود رہتی ہے اور بخار بالکل نہیں ہوتا.
ماہرین کہتے ہیں کہ الرجی کا علاج اگر بخار سمجھ کر کیا جائے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ الرجی اچانک حملہ نہیں ہوتی بلکہ بہت چھوٹی عمر ہی سے اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک بار پھر ڈاکٹر طلال ایمسولی کے الفاظ,
ان الرجیز کی پہچان ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگر کسی مخصوص موسم میں ایک ہی طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہوں اور کسی خاص مقام پر ہمیشہ ہی آپ کی حالت بگڑنے لگتی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کسی خاص موسم یا ماحول سے الرجک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم الرجی کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ الرجی کس قسم کی ہے اور کس چیز سے ہے.
یہ تھے واشنگٹن اور ورجینیا میں قائم دی واٹر گیٹ اینڈ برگ الرجی اینڈ ایزما سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طلال ایمسولی. لیکن الرجی صرف پولن اور گرد و غبار سمیت ماحولیاتی عناصر ہی سے نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ کچھ مخصوص غذاؤں سے بھی الرجک ہے. دا جرنل آف الرجی اینڈ کلینیکل امیونالوجی میں شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق امریکیوں کی کل تعداد کا 3.6% غذائی الرجی سے متاثر ہے. نئے جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ الرجی کے حملے کی شدت کو کم سے کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الرجی پیدا کرنے والی کچھ مخصوص غذاؤں سے بچوں کو ابتدائی عمر ہی سے متعارف کرایا جائے. ڈاکٹر طلال مشورہ دیتے ہیں کہ اگر الرجی ڈیولپ ہو چکی ہے تو باقاعدگی سے ویکسینیشن اور احتیاطی تدابیر ان کی شدت کو کم کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ الرجیز کا کوئی مستقل علاج نہیں۔ سعدیہ اسد، اردو وی او اے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے حلقہ 131 پاکستان کے عام انتخابات کے اہم ترین حلقوں میں سے ایک ہے۔ اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان اور پاکستان مسلم لیگ کے خواجہ سعد رفیق ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان اس حلقے میں انتخابی سرگرمیوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔
لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ N131 سے مجموعی طور پر 16 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار عمران خان، پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف محمود بھٹی، تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار سید مرتضی حسن شامل ہیں۔ حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ سعد رفیق کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے۔ دونوں ہی ان دنوں اپنے حلقے کی عوام کو ڈٹ جانے کا کہہ رہے ہیں۔ دونوں امیدوار سمجھتے کہ وہ عوام کے ووٹ کے صحیح حقدار ہیں، جیتنے کے بعد ملکی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ عمران خان نے حلقہ کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 1 میں شہریوں اور پی ٹی آئی کے کونسلروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب ایک ہو کر نئے جذبے کے تحت انتخابی عمل میں حصہ لیں۔ عمران خان کہتے ہیں ان کی جماعت الیکشن جیتنے کے بعد اہل لاہور کو ان کا حق دلائیں گے۔
این اے 131 یہ بڑا زبردست مقابلہ ہوگا، یہ ہے مقابلے کا وقت۔ ہمارا مقابلہ ہے اس جماعت سے جو 30 سال سے پنجے گاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں۔ لاہور فیصلہ کرے گا پنجاب کا، اور پنجاب پاکستان کا فیصلہ کرتا ہے۔
ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے امیدوار خواجہ سعد رفیق بھی گھر گھر جا کر اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ N131 کے علاقے نشاط کالونی میں کوارٹر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے گلا کیا کہ نئی مردم شماری کے تحت ان کا پرانا حلقہ توڑ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔
5 سال ہمیں ستایا گیا، تنگ کیا گیا، الزام لگائے گئے، جھوٹ بولا گیا، بد زبانی کی گئی، کبھی چور بنایا، کبھی غدار بنایا، کبھی کرپٹ کہا گیا، کچھ نہیں بنا، تو ہمارے عقیدے اور ایمان پر حملہ کیا گیا، پھر کچھ نہیں بنا، تو ہمارے لیڈر کو نااہل کروا دیا گیا۔ ایسے ملک چلے گا؟ ایسے نہیں چل سکتا۔
N131 کا علاقہ آرے بازار، نشاط کالونی، کیولری گراؤنڈ، والٹن روڈ، ڈیفنس روڈ، کماہا روڈ، بیدیاں روڈ اور ایئرپورٹ کی قریبی آبادیوں پر مشتمل ہے۔ حلقے کی مجموعی آبادی 7,72,182 ہے، جبکہ حلقے میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 3,53,720 ہے، جن میں مرد ووٹوں کی تعداد 1,93,850 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 1,59,870 ہے۔ الیکشن کمیشن حلقے میں 688 پولنگ بوتھ بنائے گا، جن میں سے 394 پولنگ بوتھ مردوں کے جبکہ 294 پولنگ بوتھ خواتین کے ہوں گے۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
ماضی کے عام انتخابات میں کراچی کی 20 نشستوں پر ایم کیو ایم کے 17-18 امیدوار کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں۔ الطاف حسین کے منظر نامے سے غائب ہونے کے بعد کراچی کی سیاست کا کیا نقشہ رہے گا؟ اس بار کس پارٹی کو کتنی نشستیں مل سکتی ہیں؟ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے سینئر صحافیوں اور تجزیہ کاروں سے اس بارے میں گفتگو کی ہے۔
گزشتہ 30 سال میں صرف ایک بار 1993 میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیک آؤٹ کیا تھا۔ تب 13 نشستوں میں سے 6 پیپلز پارٹی اور 6 مسلم لیگ نون کو ملی تھیں، جبکہ ایک نشست پر جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے سوا ہر الیکشن میں ایم کیو ایم بڑے فرق سے فتح حاصل کرتی رہی ہے۔ جب کراچی کی 13 نشستیں تھیں تو 12 اور 20 نشستیں ہوئیں تو 17-18 حلقوں میں ایم کیو ایم جیت جاتی تھی۔ لیکن بعض تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ وہ الطاف حسین کا ووٹ بینک تھا۔ ان کے قومی منظر نامے سے غائب ہونے کے بعد کیا ایم کیو ایم پاکستان ویسی کامیابی حاصل کر پائے گی؟ بزرگ صحافی محمود شام نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان میں جو انتشار ہے اس کی وجہ سے پہلی والی پوزیشن نہیں رہی، وہ 4-5 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکے گی۔ اگر عین وقت پر لندن سے اس کے حق میں فون آ گیا تو یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔
کم از کم 4 سیٹیں تو ضرور ایم کیو ایم پاکستان نکال لے گی، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ عین وقت پر لندن سے فون آ سکتا ہے، اور جو ہمارے اردو اسپیکنگ مہاجر بھائی ہیں ان کے دلوں میں ابھی تک لندن والوں کی محبت ہے باقی۔ اگر وہاں سے توفیق ہو جاتی ہے تو پھر ایک آدھ سیٹ بڑھ بھی سکتی ہے۔
محمود شام نے کہا کہ مصطفیٰ کمال محنت بہت کر رہے ہیں، پیسہ بھی کافی خرچ کر رہے ہیں، لیکن عام لوگوں کے دل میں ان کے لیے زیادہ جگہ نظر نہیں آ رہی، ان کا ایک بھی نشست جیتنا مشکل لگتا ہے۔ سینئر تجزیہ کار ناصر بیگ چختائی نے بھی مصطفیٰ کمال کے مستقبل سے مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ ممکن ہے وہ صوبائی اسمبلی کی چند نشستیں اور قومی اسمبلی کی ایک آدھ نشست جیت جائیں، کوئی کرشمہ نہیں دکھا سکیں گے۔ ناصر بیگ چختائی کہتے ہیں کہ اس بار پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ نشستیں ملیں گی، پی ٹی آئی کو بھی پہلے سے زیادہ کامیابی ملے گی، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کو پہلے سے کم نشستیں ملیں گی، وہ 6-7 حلقوں میں جیت پائے گی۔
ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے تو میرا خیال ہے 10 سے کم کر لیں، 2 ڈیجٹ سے کم کر لیں اس کو، 7 پہ لے آئیں، 6 پہ لے آئیں۔
سینئر صحافی اویس توحید سمجھتے ہیں کہ اس بار کراچی کا ووٹ تقسیم ہوگا، ایم کیو ایم کی پہلے کی طرح بالا دستی نہیں رہے گی، اس سیاسی خلا سے ان کی حریف جماعتیں فائدہ اٹھائیں گی، عمران خان، شہباز شریف اور بلاول بھٹو اپنی اپنی نشستیں جیت جائیں گے، ایم کیو ایم 8-10 نشستیں جیت سکتی ہے۔
سیاسی کسینو کے اندر آپ ایک رولیٹ ہے، اور رولیٹ پر جو ہے آپ کوئی بیٹ لگا کے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ مورا جو ہے وہ اسی نمبر پر گرے گا، لیکن جو سمجھا جا رہا ہے اور عام خیال یہی ہے 8-10 سیٹیں جو ہے وہ مہاجر نمائندے یا ایم کیو ایم کے جو نمائندے ہیں وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس بار الیکشن کا ماحول نہیں بن سکا، کراچی میں انتخابی مہم نظر نہیں آ رہی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ووٹر پر دباؤ نہیں ہوگا اور پولنگ اسٹیشن میں اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے جا سکیں گے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جمعرات کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے حق میں ریلیاں منعقد کی گئیں۔ اس بارے میں مظفر آباد سے روشن مغل نے یہ رپورٹ دی ہے۔
کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے جمعرات کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ریلیاں منعقد کی گئی۔ ریلیوں کے شرکاء نے پاکستانی پرچم اٹھا کر سڑکوں پر مارچ کیا اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے۔ واضح رہے کہ کشمیری کئی عشروں سے ہر سال 19 جولائی کے دن کو پاکستان کے ساتھ الحاق کے دن کے طور پر مناتے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں یہ دن ہر سال سرکاری طور پر منایا جاتا ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اس موقع پر عام تعطیل تھی۔ دارالحکومت مظفر آباد میں سرکاری سطح پر تقریبات کے علاوہ حزب مخالف کی جماعت مسلم کانفرنس کی طرف سے بھی کشمیر بنے گا پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ کشمیر کو تقسیم کرنے والی جنگ بندی لائن کے قریب واقع چکوٹی قصبے میں بھی الحاق پاکستان کے دن کے موقع پر ریلی منعقد کی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے بھارت مخالف اور کشمیر کی بھارت سے علیحدگی کے حق میں نعرے لگائے۔
کشمیر بنے گا، ہم لیٹر رہیں گے، یہ بچے مانیں، یہ بزرگ مانیں۔
کیا رہے کہ مسلم اکثریتی خطہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم برصغیر سے ہی وجہ نزا بنا ہوا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے تنازع پر 2 جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس تنازع کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات بھی کشیدگی کا شکار ہیں۔ پاکستان کشمیر کو اپنی شاہراہ اور بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے کہا ہے کہ روس امریکہ میں اختلافات کے بیج بونے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
بدھ کے روز کولوریڈو میں ایسپن سیکورٹی فورم میں تقریر کرتے ہوئے رے نے کہا کہ ماسکو امریکہ میں اہم مسائل پر ساز پاس کے لیے خفیہ کارروائیوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
وی ہیونٹ یٹ سین این ایفرٹ ٹو ٹارگٹ سپیسیفک الیکشن انفراسٹرکچر دس ٹائم،
But certainly other efforts, what I would call malign influence operations, are very active, and we could be just a moment away from it going to the next level. So to me,
is baar humne ab tak batar khas intikhabi nizam ko hatab banane ki koshish nahi dekhi, lekin yaqinan dusri koshishein ho rahi hain jinhein main kahunga ke mazrat rasa asar dalne wali karwaiyan sargarmi se ki ja rahi hain aur hum unke dusre marhale tak pahunchne se lamhon ki duri par hain. چنانچہ میرے لیے یہ ایک خطرہ ہے جس کو ہمیں انتہائی سنجیدگی سے لینا ہے. یہ تھے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر رے. انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں اس بات پر تنازع کے ایک روز بعد کہی کہ آیا صدر ٹرمپ انٹیلیجنس اداروں کے اس نقطۂ نظر کو قبول کرتے ہیں کہ روس نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں مداخلت کی, اور کیا وہ یہ بھی باور کرتے ہیں کہ ماسکو امریکی انتخابات پر اثر ڈالنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. ایف بی آئی کے ڈائریکٹر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی اس پیشکش کو بھی مسترد کرتے ہیں کہ ان امریکیوں سے پونچھ گچھ کے عوض جن پر روس غیر واضح جرائم کا الزام لگاتا ہے, امریکہ کو روس کے ان 12 فوجی افسروں تک رسائی دی جا سکتی ہے جن پر امریکی انتخابات میں مداخلت کے لیے امریکہ میں فرد جرم عائد کی گئی ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس پر غور کیا جا رہا ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا پناہ گزینوں سے متعلق قوانین اور حقوق کی بدستور خلاف ورزی کر رہا ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس.
400 افغانوں کو آسٹریلیا کے شمال میں سمندر سے نکالنے کے بعد آسٹریلیا نے 2001 میں جنوبی بحیرہ میں پناہ گزینوں کے لیے کیمپس قائم کیے تھے تاکہ کشتیوں کے ذریعے آنے والے پناہ گزینوں کو روکا جا سکے. 19 جولائی 2013 میں آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم مسٹر روڈ نے کہا تھا کہ کشتی کے ذریعے آنے والے کسی بھی تارکین وطن کو آسٹریلیا میں پناہ نہیں دی جائے گی. اس کے فوراً بعد کینبرا نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تاکہ پپوا نیو گینے اور نورو کے جزیروں میں غیر قانونی پناہ گزینوں کو حراست میں لیا جا سکے. پپوا نیو گینی میں اس مرکز کو گزشتہ برس اکتوبر میں اس وقت بند کیا گیا جب وہاں کی ایک عدالت نے اسے غیر قانونی قرار دیا. ان میں سے بعض پناہ گزین امریکہ میں آ کر آباد ہوئے, جبکہ نورو کے جزیرے میں پسے بہت سے پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے روکنے کے بعد ان لوگوں کے لیے یہاں سے نکلنے کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں. ان پناہ گزینوں میں میانمار, افغانستان, پاکستان اور ایران کے تارکین وطن شامل ہیں. ان میں سے باس کا کہنا ہے کہ انہیں مقامی لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے. ہیومن رائٹس واچ میں آسٹریلیا کے ڈائریکٹر ایلین پیئرسن کہتے ہیں,
Misery and suffering is the legacy of Australia's offshore detention policy. Australia's gone from being a country that once welcomed immigrants.
ان مشکلات اور مصیبتوں کی بنیادی وجہ سالوں سے متعلق آسٹریلیا کی نظر بندی کی پالیسی ہے. آسٹریلیا کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا تھا جو پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرتے تھے, لیکن اب یہ ملک پناہ گزینوں پر ظلم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. آسٹریلیا کا اصرار ہے کہ اس کی اس پالیسی سے نہ صرف اس کی سرحدیں محفوظ ہوئی ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں پناہ گزینوں کی جانیں بھی ضائع ہونے سے بچی ہیں. ماضی میں ہزاروں پناہ گزین سمندر کے ذریعے آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں. شہناز نفیس, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
ترکی میں سن 2016 میں ناکام بغاوت کے بعد نافذ کی گئی ایمرجنسی 2 سال بعد جمعرات کو ختم ہو گئی. اسی ایمرجنسی کے دوران ایک امریکی پادری اینڈریو برانسن کو جاسوسی اور دہشت گردی کے الزامات پر گرفتار کر لیا گیا تھا. جمعرات کے روز ہی پادری اینڈریو کے خلاف دائر مقدمے کی تیسری سماعت ہوئی. 20 برس سے ترکی میں مقیم پادری اینڈریو اپنے خلاف دائر الزامات کو مسترد کرتے ہیں. اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
بدھ کے روز ایک ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ترک ہم منصب صدر رجب طیب اردوان سے مطالبہ کیا کہ پادری اینڈریو برانسن خاصے عرصے سے یرغمال ہیں اور انہیں رہا کیا جائے. پادری برانسن کے خلاف دائر مقدمے کی آئندہ سماعت 12 اکتوبر کو ہوگی. دوسری جانب ترکی کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم جلاوطن مسلمان عالم دین فتح اللہ گلن کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے. ترکی نے عالم دین گلن پر الزام عائد کیا ہے کہ ناکام بغاوت کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا. اس بارے میں بات کرتے ہوئے پادری برانسن کی وکیل نیشویل میں قائم امریکن سینٹر فار لا اینڈ جسٹس کی ایگزیکٹو سینئر کونسل سی سی ہیل کہتی ہیں کہ پادری برانسن کو اکتوبر سن 2016 میں گرفتار کیا گیا تھا اور ترکی کی حکومت پادری کے خلاف دائر الزامات کے سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکی اور وہ بنیادی طور پر پادری کے بدلے فتح اللہ گلن کا تبادلہ چاہتے ہیں۔ سی سی ہیل کہتی ہیں،
President Erdogan himself has demanded on multiple occasions the swap of Fethullah Gulen, who has lived in Pennsylvania.
صدر اردوان نے خود کئی موقعوں پر 90 کے اشرے سے ریاست پینسلوینیا میں مقیم فتح اللہ گلن کے بدلے پادری برانسن کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، سو بظاہر یہ لگتا ہے، اور خصوصی طور پر اب بلا شبہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پادری اینڈریو کے خلاف نہ تو کوئی مقدمہ ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ انہیں ایک سیاسی یرغمال بنایا گیا ہے۔ سی سی کو امید ہے کہ امریکہ کے سفارتی دباؤ سے پادری برانسن رہا ہو جائیں گے۔ سی سی ہیل کہتی ہیں کہ صدر اردوان کے نئے انتظامی اختیارات اور ایمرجنسی اٹھائے جانے کے باوجود انہیں ایسی کوئی توقع نہیں کہ ترکی میں سلامتی کی صورتحال میں کوئی فرق آئے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے عالمی ادارے کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کے امریکی فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ کونسل اقوام متحدہ کی چند بدترین ناکامیوں میں سے ایک ہے۔ بدھ کو واشنگٹن میں قدامت پسند تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں خطاب کرتے ہوئے نکی ہیلی نے کہا کہ انسانی حقوق کونسل میں ضمیر کے بجائے سیاست کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تھے۔ ان کا کہنا تھا،
It has taken the idea of human dignity, the idea that's at the center of our national creed, and the
نکی ہیلی کہہ رہی ہیں، آزادی اظہار رائے، اپنی مرضی کا عقیدہ اختیار کرنا، اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا اور قانون کی نظر میں برابر ہونا، یہ تمام مقدس حقوق ہیں جنہیں امریکہ انتہائی سنجیدہ لیتا ہے، اور اسی لیے امریکہ انسانی حقوق کونسل نامی ادارے کو ان کی اہمیت کم نہیں کرنے دے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس کونسل کی تشکیل پر ہی اعتراض ہے، کیونکہ ان کے بقول اس میں بعض ایسے ممالک بھی شامل ہیں جو دنیا میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کرنے والے ملکوں میں سر فہرست ہیں۔ انسانی حقوق کونسل کے ارکان میں چین، وینزویلا، سعودی عرب اور مصر بھی شامل ہیں، جن کا شمار دنیا میں انسانی حقوق کا بدترین ریکارڈ رکھنے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ ایران نے بین الاقوامی ادارہ انصاف میں امریکہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ اس نے ایران جوہری معاہدے سے انحراف کیا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ مشرق وسطی کی صورتحال کو مزید خطرناک بنا دے گا۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ نفیسہ حود بھائی۔
ایران نے بین الاقوامی ادارہ برائے انصاف آئی سی جے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے کہ امریکہ نے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران جوہری معاہدے کو منسوخ کر کے پابندیاں عائد کیں۔ ساتھ ہی ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ جوہری مواد کی افزودگی کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ مشرق وسطی میں مقیم سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی کہتے ہیں کہ ایران کے اس فیصلے سے خطے کی صورتحال اور گمبھیر ہو گئی ہے۔
یہاں سیاسی بے چینی ہے، ڈی سٹیبلائزیشن ہے، اور یہ پریزیڈنٹ اوباما اور ایرانی حکام کی ایک بہت ہی بڑی قوت اور کوشش کے ساتھ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں اسٹیبلٹی کی طرف، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا کوشش کی گئی تھی۔ لیکن اب چونکہ امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے جو کہ یہ چاہتی ہے کہ فل ڈومینیشن آف مڈل ایسٹ کی جائے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایران بذات خود ایک بڑی طاقت ہے، یہاں اب سعودی عرب ایک بڑی طاقت بن گئی ہے اور دوسرے عرب ممالک میں بھی۔ تو اب سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ اس صورت حال کو پوری بین الاقوامی عالمی سیاست کی کوشش کے ساتھ اس کو حل کیا جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین ایران کے معاملے پر خود منقسم ہے۔
میرا اپنا خیال ہے کہ یورپین انٹرسٹ بہت ڈفرینٹ ہیں، اور یورپ کی قیادت میں خاص طور پہ جرمنی، فرانس میں ایک نئی صورت حال پیدا ہو رہی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹرولی امریکہ کی ہر انٹرنیشنل پولیٹیکل مینوور کے ساتھ ملیں۔ ان کے اپنے بہت ضروری اور اہم انٹرسٹ ہیں جو آر لنک ٹو ایرانین ٹریڈ اینڈ آئل. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یورپ میں اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ امریکہ کی ہر پالیسی کے ساتھ اتفاق کیا جائے.
یہ تھے مشرق وسطی میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر حیدر مہدی. دوسری طرف واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال نے بتایا کہ امریکہ نے اب تک ایران کے اس اعلان پر کوئی واضح موقف کیوں نہیں دیا.
ابھی تک امریکہ سے اس لیے اس کے متعلق کوئی ریئیکشن نہیں آیا, ریٹیلیشن نہیں ہوئی, کہ پہلے تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آئی سی جے میں جو کمپلینٹ دائر کیا گیا ہے وہ کس حد تک امریکی انٹرسٹ کو وائلیٹ کرتا ہے اور کس حد تک امریکہ اس کو ریسپونڈ کر سکتا ہے. امید تو یہی ہوگی کہ امریکہ اس کے خلاف ریسپونڈ کرے گا. کب کرے گا یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن مشکل یہ آ جاتی ہے کہ دوسرے ممالک جو اس میں شامل ہیں, جس میں یورپین یونین, جرمنی وغیرہ اور چائنا اور رشیا شامل ہیں, وہ اس بڑی حد تک ایران کی طرف سمپتھیٹکلی دیکھ رہے ہیں.
لیکن ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے اتحادی اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے.
جی دیکھیے, انہوں نے ابھی تو اناؤنس کر دیا ہے نا, اسرائیل نے تو اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے سٹیپس لیے گئے اور اگر یہ محسوس ہوا کہ ایران دوبارہ نیوکلئر انریچمنٹ کی طرف جا رہا ہے تو پھر وہ ریٹیلیٹری قسم کے کوئی سٹیپس لینے کے لیے تیار ہوں گے. کس قسم کے سٹیپس ہوں گے یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ امپلیسٹ یا انڈائریکٹ قسم کے میجرز استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں.
یہ تھے امریکہ میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
گواٹیمالا میں حال ہی میں تقریر کرتے ہوئے امریکی نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ امریکہ کو اپنی جنوبی سرحد پر غیر قانونی ترک وطن کے بحران کا سامنا ہے. تارکین وطن کی اکثریت گواٹیمالا, ہنڈراس اور ایل سلواڈور سے آ رہی ہے. اس سال کے آغاز سے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وسطی امریکہ کے ان ملکوں کو چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے اکثر امریکہ کی جنوبی سرحد کا خطرناک سفر اس امید پر اختیار کیا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر داخل ہو سکیں. نائب صدر نے اس جانب توجہ دلائی کہ بہت سے لوگ اقتصادی مواقع کی تلاش میں یہ سفر اختیار کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ گمراہ کن تصور ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کے قوانین کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور بغیر روک ٹوک ہمارے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں. نائب صدر پینس نے اعادہ کیا کہ امریکہ بدستور قانونی ترک وطن کا خیر مقدم کرے گا. صرف گزشتہ برس ہی امریکہ نے 11 لاکھ قانونی تارکین وطن کا استقبال کیا, جن میں گواٹیمالا, ہنڈراس اور ایل سلواڈور کے تقریباً 50,000 قانونی تارکین وطن شامل تھے. لیکن جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر آپ کی سرحدیں نہیں ہیں تو آپ کا ملک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکی حکومت سرحدی قوانین کے نفاذ اور مقدمات کے طریقہ کار کو وسعت دے رہی ہے. جنوبی سرحد پر ایک نئی دیوار کی تعمیر بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے خاندانوں کو یکجا رکھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں, جبکہ امریکہ اپنے قوانین کے نفاذ اور سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہا ہے. نائب صدر پینس نے ایل سلواڈور, گواٹیمالا اور ہنڈراس کے لیڈروں پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی امیگریشن کے بہاؤ کو روکنے کی خاطر اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کریں اور اس کے لیے انسانوں کی تجارت کے خلاف کارروائی کریں, بدعنوانی اور مجرم ٹولوں کے تشدد کا قلا قمہ کریں اور اپنی سرحدوں کو مضبوط بنائیں, اقتصادی موقعوں میں اضافہ کریں اور روزگار مہیا کریں. نائب صدر پینس نے وسطی امریکہ کے لوگوں کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی قوم خوشحالی سے ہمکنار ہو. اگر آپ امریکہ آنا چاہتے ہیں تو قانونی طور پر آئیں یا پھر بالکل نہ آئیں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ وہ آپ کو یا آپ کے بچوں کو قانون سے اجتناب کرتے ہوئے امریکہ لا سکتا ہے تو ان پر یقین نہ کریں. منشیات کے اسمگلروں اور انسانی تجارت میں ملوث لوگوں کی دکھائی ہوئی راہ پر چل کر امریکہ آنے کے لیے اپنی یا اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ امریکہ نے اپنی سرحد کو محفوظ بنانے اور اس بحران کو ختم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، جیسا کہ نائب صدر پینس نے توجہ دلائی کہ ہمیں معلوم ہے کہ گواٹیمالا، ہنڈراس اور ایل سلواڈور کی مدد سے ہم بالکل ایسا ہی کریں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آئس لینڈ میں ٹربائنیں چلانے کے لیے زمین سے حاصل کردہ بھاپ استعمال ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران ضمناً کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ 10 سال پہلے آئس لینڈ کی یوٹیلیٹی کمپنی ریکیاویک انرجی نے کاپ فکس نامی ایک منصوبہ شروع کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیسے الگ کر کے ہمیشہ کے لیے زیر زمین ذخیرہ کیا جائے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کاپ فکس سے وابستہ ایڈا ایراڈوٹیئر کا کہنا تھا، بنیادی طور پر جو ہم کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو قدرتی طور پر ہوتا ہے، ہم نے صرف اس کی نقل کرتے ہوئے اس کی رفتار بڑھا دی ہے۔ ہیلی شائیڈی پاور پلانٹ ایک سوئے ہوئے آتش فشاں کے اوپر بنایا گیا ہے، جس کی انتہائی گہرائی میں ابھی تک لاوا پک رہا ہے، جس سے بھاپ پیدا ہوتی ہے جو کہ مفت توانائی کا ایک مسلسل ذریعہ ہے، لیکن اس بھاپ میں زہریلی گیسیں بشمول کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کے مطابق فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے کیے جانے والے مشاہدات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہیلی شائیڈی پاور پلانٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کر کے پانی کے ساتھ ملا کر زیر زمین چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کاپ فکس سے وابستہ ایڈا ایراڈوٹیئر کا کہنا تھا، اس حل ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کو 2 سے 3 کلومیٹر گہرائی میں سنگ سیاہ کہلائی جانے والی باریک ذرات پر مشتمل آتش فشانی عمل سے بنی بہت بہت قدیم سیاہی مائل چٹان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں کاربن ڈائی آکسائڈ اور سنگ سیاہ میں ایک قدرتی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، جس سے 1 یا 2 سال میں کاربن ڈائی آکسائڈ پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب ایک دفعہ یہ پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ لاکھوں سال تک اسی حالت میں رہتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنے کا کوئی سستا طریقہ ہاتھ آ جائے تو پھر امریکہ، بھارت اور جنوبی امریکہ کے ساتھ لگنے والی شمال مغربی بحر الکاہل کی تہہ اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کاپ فکس سے وابستہ فن بوگی آسکرسن، اس سمندر کی تہہ سیاہ مرمری ہے، اور اگر ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی دریافت کر لیں جس سے اس محلول کو سمندر کی تہہ کے اندر چھوڑا جا سکے تو پھر ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ذخیرہ کرنے کے وسیع امکانات ہوں گے۔ توانائی سے متعلق بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اپنے ختم ہوتے تیل کے ذخیروں سے تیل پیدا کرنے والے ممالک جتنا ممکن ہو سکا اتنا تیل نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اس لیے آئندہ عشروں میں کاربن گیس کو قابو میں کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجیوں کا خاصا بڑا کردار ہوگا۔ 2014 میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا عالمی سطح پر سالانہ اخراج 1000 ارب ٹن تھا، تاہم ابھی تک صرف 27 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ کو قابو میں کر کے ذخیرہ کیا جا سکا ہے، جو کہ سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ فیس بک لائیو پر اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب پروگرام نشر ہوگا جہاں رنگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ Thank you.